مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجئے کہ میں اس سے نفع پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کی چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹاتے رہو۔ یاد رکھیے، ہمیں چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ، امیر سنت کی مسکراہٹ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ مدنی پھول ملیں گے۔
ماشاءاللہ، بہت اچھا تھا، یہ انداز بہت پیارا ہے، اس سے مدنی منے مدنی منیا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ کرے کہ تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینی چاہیے اور یہ کیلے کے چھلکے، آم کے چھلکے وغیرہ سڑکوں پہ پھینکنے بھی نہیں چاہیے۔ پھینکیں گے تو روڈ پہ آئیں گی نا، تو کسی کو تکلیف کا اندیشہ کھڑا ہوگا۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ ایک شخص نے راستے میں کانٹے دار، مسلمانوں کے راستے میں کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس کو ہٹا دیا وہاں سے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔
ماشاءاللہ،
یہ اچھا کام ہے، صدقہ بھی ہے یہ، اس کو صدقہ بھی کہا گیا کہ مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے۔ تو جب تکلیف دہ چیز ہٹانے کے اتنے فضائل ہیں تو جو لوگ تکلیف دہ چیزیں راستوں میں ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، چھلکے ڈالتے ہیں، پتھر ڈالتے ہیں، گھر میں کچھ وہ مرمت وغیرہ کرائی، مینٹیننس وغیرہ، تو ملبہ نکلتا ہے، وہ لوگوں کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے شاپر اٹھا لیتے ہیں گھر کے کچرے وغیرہ کی، وہ کسی کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو اگر ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ پہنچائیں۔ صلو علی الحبیب
جزاک اللہ خیرا
و ایاکم۔
اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ، اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ، اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 8. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں. مدنی مذاکرہ ہے اور ساتھی بزریہ اوبی فین، ٹھنڈیانی روڈ، کاٹھوال، خیبر پختونخوا. پاک ہزاروی کا بھی نام، پاک بستامی کا بھی نام، منڈی، یزمان، ضلع بہاور پور، پنجاب، پاکستان. یہ 2 مقامات ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم معتکفین کے تاثرات وغیرہ بھی دکھاتے ہیں. آئیے آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معتکفین اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں. پہلے کی دور کے اندر علم اتنا نہیں تھا، علم ہمیں اتنا نہیں ملتا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں مسجد کے امام صاحب تقریر کر دیتے تو سن لیتے، حدیث سنا دیتے تو بس اس کے بعد خاموشی بیٹھے رہتے تھے، ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے. اب یہاں پر ہمیں قرآن پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، ذکر کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اور علم بھی مل رہا ہے.
یہاں پہ عالم کا کورس ہو رہا ہے، سب کورس ہو رہے ہیں، سپارہ پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنی عبادت کے لیے دے رہے ہیں، ان کو اللہ اور زندگی دے، باپا کو اللہ شاد و آباد رکھے.
ریمبو سینٹر میں ویڈیو کا کام کرتا تھا، تو میری ماں دکان تھی، تو اس ماحول کی برکت ہے کہ آج میں نے وہ کام بھی بند کر دیا ہوا ہے.
کوئی لوگ جہاں متوجہ ہوتے ہیں تو کوئی کچھ چیز دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے باپا میں بڑی روحانیت ہے اور سکون ہے،
بس دیدار ہوتا ہے، اور بس ان کی سائے میں بیٹھے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ان کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، ان کے لفظوں کی ادائیگی اچھی لگتی ہے.
دعا کے دوران اتنا روتے ہیں جب میں نے کبھی اتنا روتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں.
میرے گھر میں اس وقت مدنی چینل کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں چلتا. میں کہتا ہوں یہ چینل ہر گھر میں چلنا چاہیے. برے کام کو، برائی کو، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اور ماشاء اللہ یہ مدنی ماحول ہمارا دعوت اسلامی کا، جو نیکیوں میں اس نوجوان نسل کو سر پہ امام پنائے میں اللہ کے محبوب کی سنت پر چلنا سکھایا، تو یہ ماشاءاللہ ماحول کی برکت ہے.
میری عمر تقریباً 50 سال ہے،
تو اس سے پہلے جب دعوت اسلام نہیں تھی لوگ عام طور پر دیکھے تھے محلوں کی مسجدوں کے اندر لوگ سر پہ کپڑا ڈھانک لیتے تھے اور سر چھپاتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ آسمان پہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور بےچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا علم دین کے بارے میں کہ مطلب ہمیں کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا. تو اب الحمدللہ یہاں دینی حلقے لگ رہے ہیں، دینی مجالس، دینی مذاکرے ہو رہے ہیں، مطلب اس میں بہت کچھ سیکھنے سکھانے کو مل رہا ہے. مطلب
ایسا ماحول میں نے نہیں دیکھا تھا.
اتنی عبادت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں کی تھی.
اور میری تو دعا ہے کہ میں بھی اس ماحول میں عملی طور پہ آؤں. مجھے الحمدللہ اس ماحول نے فلموں کے کام سے دور کر دیا. میرا 30-35 سال کا پرانا کام اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نکالا اس کام سے. یہ اس ماحول کی برکت ہے. بس وہ ایک عبدالحبیب بھائی کا آنا تھا ریمبو سینٹر کی طرف، ان کا بیان تھا، تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس کام سے نکالا مجھے. سب ماحول کی برکت، سب حضرت صاحب کا خیر ہے. ماشاءاللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا وہ جو بزرگ جو بات کر گئے، واقعی پہلے اس طرح اعتکاف ہوا کرتا تھا کہ لوگ وہ سر پر تولیہ اور چادر وغیرہ ڈال کر یہ نکلتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ بات کریں گے تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ وقت گزرا ہے ایک ایسا، میں نے بھی دیکھے. آپ کو
جاری ہوگا، یہ گاؤں گھوٹوں میں جاری ہوگا ابھی کہ اعتکاف جو ہے وہ کرے تو منہ پہ ڈاٹا ڈالے، استنجا خانے کے لیے نکلے دو، بولے نہیں، نہ مسجد میں بولنا ہے نہ باہر بولنا ہے، بولنے پر پابندی، پردہ ٹانگ کے تلاوت کرے. چلو پردہ ٹانگنا یہ بھی صحیح ہے، سنت سے ثابت ہے، اور تلاوت کرنا تو یہ تو عظیم عبادت ہے، اس سے تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف کر بھی نہیں سکتا جس کو معلومات ہوں. باقی یہ کہ اضافی تھے مطلب معاملات، آسمان پر دیکھنا منع، یہ میں نے بھی آج پہلی بار ان کے تاثرات سے سنا، تو ہو سکتا ہے کہیں یہ بھی ہو.
یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان نظر آ جائے گا اعتکاف میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو پہلے باتھ روم بھی بابا تھوڑا باہر ہوا کرتے تھے، اس طرح جیسے آج کل جو سہولتیں ہیں باتھ روم وغیرہ کی، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا باہر نکل کے باتھ روم وغیرہ استنجا وغیرہ کے لیے جانا پڑتا ہو، تو اس میں بھی شاید یہ تولیہ اور کپڑا ڈال کر. اس کے شاید ایک یہ بھی تھی کہ یار کوئی مل جائے گا راستے میں اور میں دیکھ لوں گا تو مجھے بات کرنی پڑے گی، تو میں بات کروں گا تو بھی میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
بات کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، باہر نکلے اور بات کی جب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اگر مسجد سے خارج نکلے ہیں اور کسی کے پاس بات چیت کرنے کے لیے رک گئے، یہاں تک لکھا کہ اگر قرض خواہ یعنی معتکف جو ہے اس پر قرضہ ہے کسی کا، اور جس نے قرضہ دیا ہے اس نے اگر روک لیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یوں یہ ڈھاٹا ڈالنا یا کپڑا ڈالنا اگر اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں اعتکاف سے ہوں اور مجھے روکنا نہیں، لائن کلیئر رکھنا میری، تو یہ صحیح ہے مطلب اس طرح ڈالنا. اور چلتے چلتے اگر بات چیت کی تب بھی کوئی عرض نہیں، چلتے چلتے دعا سلام کی، سلام کیا، جواب سلام دیا، بلکہ جواب تو دینا ہوگا، سلام کا دینا چاہیے، اور چلتے چلتے ہو.
اگر کسی بالغہ عورت نے نابالغ محرم کو مارا ہو تو کیا اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے معافی مانگنی ضروری ہوگی؟
نابالغ محرم کو مارا ہو یا نا محرم کو مارا ہو، اگر ظلمن مارا ہے اب تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد، حق العبد تلف کیا، اس نے توبہ بھی کرے. اور بالغ اگر خوش قسمتی سے بالغ ہونے کے بعد وہ مل گیا ہے تو کسی طریقے سے اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی، کسی محرم کے ذریعے معاف کروا لے اس سے اگر وہ نا محرم ہے تو، اور محرم ہے تو ڈائریکٹ بھی معافی مانگ سکتا ہے. ورنہ ویسے بھی اگر وکیل کے ذریعے بھی معافی مل جاتی ہے ذہن نصیب، بلکہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں نا وہ سب کے سب یار یوں کر لو کہ ہمارے کو نابالغی میں بھی اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا نا ہم نے اس کو معاف کیا، بیچاروں کو معاف کر دو. اب معافی مانگنے کا ذہن کم ہے، ایسے مطلب عجیب و غریب مطلب ذہن ہے لوگوں کے کہ میں کیا بتاؤں. جیسے میں بات بات پہ معافی مانگتا ہوں نا، یہ بھی سننے کو ملتا ہے کبھی کبھی، تو جب دیکھو معافی مانگتا رہتا ہے. حالانکہ یہ کام تو واقعی لائق ہے تقلید ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور دن میں اگر ہزار بار معافی مانگے تو کم ہے، لیکن احساس عجیب مطلب نیچر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ ڈیلی روزانہ ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے اپنے رب سے. ایک روایت کے مطابق 70 بار. حالانکہ معصوم ہے, ہماری تربیت ہے اس میں, ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے رہے اور بندوں سے بھی معافی مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ اور بندوں کا معاملہ ہے مختلف. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, یہ ہم توبہ نہ بھی کریں اور وہ چاہے اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی ہمیں معاف کر دے, اس کی بھی یعنی کہ صورت ہے. لیکن اب بندے بھی اس کے, بندوں کے حقوق بھی اسی کے, لیکن خود اس نے اصول یہ ارشاد فرمایا کہ بندوں کے حقوق جب تک وہ میں بدلہ نہیں لوں گا چھوڑوں گا نہیں. اب یہ کہ یا تو وہ بندہ معاف کر دے, اگر بندہ معاف نہیں کرتا, یہ معافی نہیں مانگتا, بندہ معاف نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا, بدلہ لے گا. اب وہ چاہے تو قیامت کے رسولہ کروائے گا, نعوذ باللہ. وہ بے بس نہیں ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن اس نے خود یہ قانون رکھا ہے. بندوں کے حقوق کے تعلق سے معاملہ جو ہے نا بہت حساس ہے, بہت ہی سینسیٹیو ہے. دوسروں کی حق تلفی تو ایک دن کے بچہ بھی ہے نا, اس کی بچت نہیں ہے اس میں. بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ایک دن کا بچہ کروٹ لے نہیں سکتا, کہ دودھ پیتا بچہ بھی کروٹ لے اور کوئی گلدستہ یا گلدان کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کی کروٹ سے وہ گر جائے ٹوٹ جائے تو اس بچے پر تاوان ہے. اب وہ بچہ تو پتا ہی نہیں ہے آپ بولو گے, لیکن یہ یعنی کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دوسرے کا نقصان پہنچانے کا یعنی کتنی اہمیت ہے اس کو. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ تاوان کیسے ادا ہو, یہ اس بچے کے مال سے ادا کیا جائے, اس کا سرپرست جو ہوگا ولی, مثلاً والد ولی ہے تو والد اس کے بچے کے جو پیسے اس سے ادا کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا گلدان ٹوٹا وہ معاف کر دے. تو یعنی یہ کتنی اہمیت ہے کہ یہ حقوق العباد, نابالغ تو نابالغ جانوروں کو بھی معاف نہیں ہے. چونٹی بھی اگر کسی چونٹی پر ظلم کرے گی قیامت کے دن وہ مظلومہ چونٹی جو ہے نا اس سے بدلہ لے گی. بلی بلی پر ظلم کرے گی تو مظلومہ بلی اس ظالم بلے یا بلی سے بدلہ لے گی قیامت کے روز. بکری کا تو مثال حدیث شریف میں دی گئی, اگر وہ بغیر سنگ والی بکری پر ظلم ہوا نا سنگوں والی بن کے آئے گی قیامت کے دن, اور جس دوسری بکری یا بکرے نے جو اس پر ظلم کیا اس سے وہ بدلہ لے گی قیامت کے دن. پھر یہ جانور مٹی کر دیے جائیں گے. اسی کو دیکھ کر کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. کافر مٹی نہیں ہوگا, اس کو عذاب دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جانور مٹی ہو جائیں گے ان کے بدلے جب لے لیے جائیں گے آپس کے جو حقوق ہیں. یعنی جب جانور کو بھی ظلم جانور کرے گا جانور کو بھی معاف نہیں. بعض جانور خواہ مخواہ دوسرے جانوروں کو روب جھاڑتے ہیں, مارتے ہیں, ان کو کاٹتے ہیں. مرغا چھوٹے مرغے کو مارتا ہے, وہ چڑیاں ایک دوسرے کو, بعض اوقات کبوتر ایک دوسرے کو, کتے بلے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں. بکریاں سینگیں مار رہی ہوتی ہیں, گائیں سینگ مار رہی ہوتی ہے. تو جو بھی ظلمن مارے گا, جو جانور دوسرے جانور کو ظلمن مارے گا اس کا بھی انتقام قیامت کے دن لیا جائے گا. بندے جانور تو بے عقل ہے پھر بھی بچے گا نہیں, تو ہم تو عقل رکھتے ہیں نا اپنے اندر, ہمارا کیا بنے گا. اس لیے دنیا میں ہی معافیاں مانگ کر چاہے پیر پکڑنے پڑے چاہے کچھ کرنے پڑے معاف کروا لینا چاہیے. اڑی نہیں کہ میں معافی مانگوں گا تو میرا روب چلا جائے گا, میں بیوی سے معافی مانگوں تو سر پہ چڑھ جائے گی. تو سر پہ چڑھے یا سر کے اوپر والی چھت پہ چڑھے معافی تو مانگنی پڑے گی, ورنہ قیامت کے دن پھر جب چڑھائی ہوگی نا اس کی طرف سے تو وہ نیکیاں لے گی, اور اپنے اگر نیکیوں سے بھی گزارا نہیں ہوا تو اپنے گناہ ڈال کر جہنم میں پھکوا دے گی. یہ یاد رکھنا. जैसे बीवी पर भी जुल्म किया है माफी मांगनी है, माँ ने बेटे पर जुल्म किया है बेटी पर जुल्म किया है मांगनी है, सास ने बहू पर जुल्म किया है माफी तो मांगनी है। ये सर पे चढ़े या छत पे चढ़े, नहीं मांगोगी माफी इसको माफ नहीं करवाओगी फिर कयामत में देख लेना फिर। इसलिए वो बिल्कुल इसमें शर्माए नहीं, शैतान के वसवसों पर नहीं जाए। आप चाहे वजीर हो चाहे प्रेसिडेंट हो वजीर आजम हो, अगर आपने जुल्म किया है तो कयामत के दिन आप बचकर नहीं जाएंगे। चाहे केस कितनी बड़ी कोई आपकी पार्टी है कितना ही सारा आपके पास असलह है अभी ठीक है करते रहो, कब तक करोगे, कब तक गुलछर्रे उड़ाओगे। आखिर अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। हारून रशीद का जब इंतकाल होने लगा, खलीफा थे ये इहया उल उलूम में, तो उस वक्त ये अपने कफन को उलट पलट करते हुए कह रहे थे, मा अग्ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा सारा माल जाता रहा मेरा सब जोर जाता रहा, न माल काम आएगा न इख्तदार काम आएगा, कोई भी नहीं बचा सकता। हालांकि हारून रशीद एक अच्छे खलीफा गुजरे, मुसलमान थे अच्छे मुसलमान थे, फिर भी ये इस तरह कह रहे थे आखिर में। तो आजकल तो जो आता है आम तौर पर जुल्म के नए अंदाज लाता है और रियाया को दो हाथों से लूटता है, आखिरत में क्या बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको जुल्म से बचाए, हम मुसलमानों को राहत देने वाले बने, हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाले ना बने। ना जबान से तकलीफ देनी है, ना आंख से घूर कर तकलीफ देनी है, ना हाथ से तकलीफ देनी है, ना पांव से ना कोनी से, ना भवें सुकोड़ कर ना पेशानी पर बल डालकर ना मुंह चढ़ाकर, बिला इजाजत शरई हमें किसी को भी ईजा नहीं देनी है, ना एक दिन के बच्चे को ना 100 साल के बूढ़े को। अल्लाह ना करे कभी किसी को तकलीफ पहुंच गई तो फौरी तौर पर हाथ जोड़ के या जिस तरह भी उसको माफी मांग के राजी करना है। अगर ये सब करने लगे ना हाजरीन नाजरीन, इंशाल्लाह हमारा मुआशरा जो है ना ये अमन का गहवारा बन जाएगा, हर तरफ अमनो आशनी का दौर दौरा हो जाएगा।
अब किसी ने जुल्म किया, अब जुल्म करने के बाद वो माफी मांग रहा है, तो क्या जालिम का ये माफी मांगना आजिजी कहलाएगा या क्या कहलाएगा? यानी एक शख्स है कि मतलब माफी मांगता है, झुकता है, नमता है और मतलब कोशिश करता है कि यार मेरी वजह की तकलीफ है, आजिजी के कई हिस्से बनेंगे, लेकिन एक शख्स जालिम है, इसने वाकई जुल्म किया अगले के ऊपर, अब वो माफी मांग रहा है, तो क्या उसका ये उससे माफी मांगना उसकी आजिजी कहलाएगा कि ये उसका हक है कि उसे माफी मांगा जाए और उसको उसका हक दिया जाए, क्या इसको कहेंगे आप?
इस पर फर्ज है कि ये माफी मांगे। अब अंदाज में जो लजाजत करेगा, इनकिसारी करेगा, तवाजो करेगा, अपने आप को उसके आगे वो जलील करेगा, ये सारे आजजी ही के अंदाज कहलाते हैं। जितनी आजजी ज्यादा होगी ऐसा है कि अगले के दिल में उतनी जगह ज्यादा बनेगी। अब ये भी तो अंदाज होता है ना बाजारी लोग, अरे भाई माफ कर दे बस, बोला ना बोल दिया ना माफ कर दो, क्या तुम्हारे पैर पकड़ लूं? यूं करके अगर यूं दिल दुखाने वाले अंदाज में माफी मांगेगा तो एक हक और बढ़ जाएगा, जुल्म दर जुल्म हो जाएगा। तो माफी तो आजिजी ही से मांगी जाएगी, अल्लाह की बारगाह में भी तोबा बंदा आजिजी के साथ करता है, गिड़गिड़ा कर करता है, हंस हंस के तोबा तो नहीं की जाती ना। फिर जैसी तकलीफ पहुंचाई वैसा अंदाज हो, मामूली से तकलीफ होता चलते चलते थोड़ा यूं धक्का लग गया, वेरी सॉरी, तो वो अगला बोले नेवर माइंड और उठाकर उसको रख दी, समझे, नेवर माइंड, वेरी सॉरी, तो अब वो नेवर माइंड बोले इसकी उम्मीद नहीं है। یا گاڑی ٹھوک دی اس کو اور اس میں ڈنٹ ڈال دیا تو ویری سوری سے گزارا نہیں ہوگا. اب تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ ہوگا, آگے کی منزل ہے تھوڑی کڑی. ویسے اگر گاڑی آڑے آ گئی اور اس کی گاڑی تھوڑی رک گئی اور ویری سوری کر کے ہٹا لی تو وہ بھی نیور مائنڈ بول دے گا. تو جیسی تکلیف ویسی معافی. تو بعد ہوگا کیا, تکلیف بہت بڑی پہنچاتے ہیں اور پھر وہ شرماتے شرماتے یوں کہتے بولتے بولتے بننی پڑتی ظالم کو, بولا بولا جالا معاف کرنا. اب وہ بھی سمجھتا کہ یار یہ ظالم ہے, اس کو میں کچھ بولوں گا تو یہ مزید مجھے تکلیف دے گا, تو وہ بھی بول دے گا کوئی بات نہیں یار چلتی. تو یہ معافی مانگنے کا انداز صحیح نہیں ہے. بولا چالا معاف کرنا, اس سے یہ سارے حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے. جیسے بھول جتنی سخت بھول ہوگی اتنا ہی عاجزی اور نرمی اور جھکاؤ ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے.
اور پاپا مسئلہ کمال یہ ہے کہ اس میں جو دباؤ ہے نا اس کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی جو ماتحت ہے یا کچلا ہوا ہے دبا ہوا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے معافی مانگنا. واقعی آپ جو فرما رہے ہیں اصل جو معافی مانگنے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے نا, یہ یا تو عزت ہے منصب ہے تھوڑا اس کی پوزیشن ہے تو
جی.
اور مانگنی ماتحت سے نیچے والے سے اور خود وہ اوپر جگہ بیٹھا ہوا تو یہ اس کے لیے شاید زیادہ تکلیف دے. ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے پھر ایک تو معافی بھی مل جائے اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, کیا پتا کہ یہ معافی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ڈھیر و ڈھیر اجر کا خزانہ بھی نصیب ہو جائے.
بے شک یہ ہے کہ شیطان اصل وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تیرے سر پہ چڑھ جائے گا, اور یہ اس لیے وہ ماتحت سے بندہ معافی مانگنے سے محروم رہتا ہے. شوہر بیوی سے معافی نہیں مانگتا, باپ بیٹے سے معافی نہیں مانگتا, استاد شاگرد سے معافی نہیں مانگتا, پیر مرید سے معافی نہیں مانگتا کہ یار یہ چڑھ جائیں گے میری ان کے سامنے ویلیو نہیں رہے گی. لیکن دیکھو میں باپ بھی ہوں, اپنے بیٹوں سے معافی مانگتا ہوں اپنے بچوں سے, میں شوہر بھی ہوں اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگتا ہوں, میں پیر بھی ہوں الحمدللہ اپنے مریدوں سے معافی مانگتا ہوں. اگر کوئی مجھے اپنا استاد تسلیم کرے, ہوں نہیں اگرچہ اس قابل, اپنے شاگردوں سے اگر وہ ہیں تو میں معافی مانگتا ہوں. اور یہ میرے یہ خالی الفاظ نہیں ہے, میرا پریکٹیکل ہے, دنیا دیکھتی ہے الحمدللہ دنیا دیکھتی ہے. تو اس کا مطلب میں نے یہ سارے وسوسے جو تھے نا ان کا وربلی نہیں پریکٹیکلی رد کر دیا کہ میرے سر پر تو کوئی نہیں چڑھا, میرے سر پہ امامہ چڑھا ہوا ہے, اوپر چادر سجی ہوئی ہے, اوپر اور کوئی نہیں ہے, جو بھی ہیں الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے معافی مانگی اس کی وجہ سے میرے سر پہ تو کوئی نہیں چڑھا.
کئی بار آپ نے ہم سے ہی معافی مانگی ہے
الحمدللہ. تو بالغ آپ کی نابالغی کے دور کی معافیا مانگ لی والے ہونے کے بعد, یاد نہیں ہے آپ کو کیا؟ نہیں تو میں نے کہا پھر معافی مانگ لو.
اور اسی طرح بھانجیوں سے بھی معافی مانگی جیسے تو بالغ ہوتی گئی
نواسیوں سے. جی الحمدللہ. تو میں یہ مطلب کرتا رہتا ہوں, میں ڈرتا رہتا ہوں یار اگر ایک بھی گناہ لے کر محشر میں ہم پہنچے اور وہی گناہ اگر اٹک گیا نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک گناہ چھوٹا گناہ اگر وہی اٹک گیا اور اس نے جنت سے روک دیا اور دوزخ کی طرف معاذ اللہ رخ کروا دیا تو کیا ہوگا؟ سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کی بے نیازی سے. جس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے خالی ہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ ان کا شکر کہاں ادا کیا. اس لیے وہ بندہ ہوتا ہے, بندے کو عاجز ہی رہنا ہوتا ہے, اس کو ڈرتے رہنا ہے. نیکی کرے تو بھی ڈرے, گناہ تو کرے ہی نہیں, گناہ ہو جائے تب بھی ڈرے اور نیکی کرے تب بھی ڈرے, ساری زندگی عبادت میں گزارے تب بھی ڈرے کہ قبولیت کی سند کس کے پاس ہے. جنت کی گارنٹی ہم لوگوں کے پاس تو نہیں ہے, جن کے پاس تھی وہ بھی ڈرتے تھے اللہ سے اس کی خفیہ تدبیر سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جس پر کرم فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا, لیکن ان کا کتنا خوف تھا کہ اتنا خوف خدا سے روتے تھے اور رونے کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہنڈیا وہ پک رہی ہے اس طرح کی سینہ بے کینہ سے آواز ابھرتی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں. ان کو پیارے آقا مالک جنت مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی, لیکن یہ نمازوں میں بھی ایسا روتے تھے کہ پچھلی صف میں آواز جاتی تھی رونے کی, اور رو رو کر یہاں آنکھوں کے نیچے یہاں کالی لکیریں ہوئی تھی, اتنا روتے تھے. حالانکہ اتنے پاورفل تھے, اتنے بار روپ تھے کہ آپ کی گلی سے سرکش جنات گزرتے نہیں تھے, اتنا ڈرتے تھے, شیطان آپ سے لرستے, لیکن یہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو جو خدا سے ڈرے اس سے مخلوق ڈرے, اور جو خدا سے نہیں ڈرتا تو مخلوق اس سے نہیں ڈرتی. اگر عارضی طور پہ ڈرتی بھی ہے تو کب تک؟ آخر ہر کمال کو زوال ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بندہ بنائے رکھے اور عاجز بندہ بنائے رکھے, ہم اڑی نہ کریں, ہم تکبر میں نہ پڑے, ہم ظالم نہ بنے, بھلے مظلوم بنے ظالم نہ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لوگوں کو ضرر پہنچانے سے بچو کہ اس سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی بہن جس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس دوران کوئی نامحرم اسلامی بھائی اس کمرے میں داخل ہو جائے تو اسلامی بہن نماز پڑھتی رہے یا نماز توڑ کر دوسرے کمرے میں نماز پڑھے؟
نماز تو توڑنے کی تو اجازت نہیں ہے, نماز تو پوری کرے گی. وہ تو نامحرم جو ہے اگر وہ بدنگاہی کرتا تو گناہ اس پر ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی.
جواب دیجئے.
اچھا یہ جو ہے نا وہ پہلے سوال کیا جائے گا, جو 50 سال سے اوپر کے جو اسلامی بھائی بزرگ اسلامی بھائی جو بزرگ ہیں, تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟
سبحان اللہ,
یہ تو ان کو پتا ہوتا ہوگا, پڑھتے بھی ہوں گے. یہ
50 سال سے اوپر, نام بھی بتائیں گے عمر بھی بتائیں گے, کہاں سے آئے ہیں؟
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علی انور اتاری دادو سے آئے ہیں, دادو سے.
ماشاء
اللہ, بھلی کری آیا.
جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتے ہیں یہ تسبیح فاطمہ ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ
بول نہیں پا رہے بےچارے, پہنچ گئے ہیں.
ان کو دیں, دوبارہ دیں. بزرگوں تھوڑا تسلی سے فرمائیے.
سبحان اللہ کی
سکھائیں. ہاں یہ لا الہ الا اللہ
نا
بھولے نہیں, عمر جو قاضی بھولے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام بابا, اب بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تسبیح فاطمہ جو حضرت اللہ نے پڑھی ہے وہ فاطمہ, وہ تسبیح ہے
جو بی بی فاطمہ نے تسبیح پڑھی وہ تسبیح فاطمہ.
جی جی.
اچھا وہ تو کون کون سی تسبیح پڑھی ہے اس کی تعداد؟ چلو لگے رہے ہم, خدا جانے کتنی تسبیحات پڑھتی ہوں گی, بتاتے رہے ہم سنتے رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب المدینہ کراچی سے آیا ہوں, ایک ماہ کے اعتکاف میں. عبد الرزاق میرا نام ہے, عمر 55 سال. تسبیح فاطمہ بولتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر.
جواب درست ہے.
ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ جو ہے وہ تحفے میں پیش کیا جائے گا, اور مہندی بھی ان کو پیش کی جائے گی.
برکت کسے کہتے ہیں؟
اردو میں برکت, جس کو بولے برکت. ہے برکت راہ پر زبر ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کسی چیز کے زیادہ بڑھ جانے کو برکت کہتے ہیں.
ہمارے پاس جو لکھا میراث شریف میں یہ ہے کہ وہ زیادتی خیر یعنی کسی چیز میں اضافہ, اچھا اضافہ, بھلا اضافہ. اب گناہوں میں اضافہ ہو تو اس کو برکت نہیں بولیں گے. اچھا اضافہ کہ جو ہونے کے بعد جائے نہیں, وہ اچھی بڑھوتری, وہ اچھی زیادتی, وہ اچھا اضافہ کسی چیز میں جو آنے کے بعد جائے نہیں باقی رہے. برکت کی تعریف مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے یہ لکھی ہے.
اس کے بہت سارے معنی لغت کے اندر کیے گئے ہیں. برکت کا ایک معنی زیادتی ہونا, بڑھوتی ہونا, مطلقاً یہ معنی بھی ہے. سعادت کو بھی برکت بولتے ہیں. وہی زیادتی کا اور کفایت کر جانا, یہ چیزیں بھی برکت کے تحت ہی آتی ہیں.
مدنی منڈے کو تحفہ دے دیا جائے, اس نے واقعی یعنی کہ مجھے یہ لگتے صحیح نہیں لگتے. اللہ نظر بس سے بچائے, اللہ عالم بعمل بنائے. ہوں گے جامعۃ المدینہ کے, ہوں گے جامعات میں ایک سے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اپنے جامعۃ المدینہ میں.
انشاءاللہ میں ابو کو یہ نیت کرتا ہوں, ابو کو مدنی قافلے میں سفر کراؤں گا. میں جامعۃ المدینہ ڈیرکی میں پڑھتا ہوں. میرا نام غلام مصطفیٰ تاری,
سندھی مانو ہے ماشاء اللہ.
کون سے درجے میں؟
ابھی متوسطہ کے پیپر دے کر اولا میں جانے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ.
مطالعہ کرتے ہوں دینی کتابوں کا, اپنی جو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے ہوں.
عوام سے سوال, وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا تھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام.
جواب غلط ہے.
بابا جان مبین احمد عباسی زمزم نگر حیدرآباد سے 30 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوں.
ایک ماہ کے لیے.
ایک ماہ کے لیے. جو شہزادے نے سوال پوچھا ہے ان کا جواب یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام.
جواب درست ہے.
صالح صالح.
ہمیں مدنی شخصیات
کو 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ.
یہ روزہ انور پر کتنے گنبد شریف ہیں؟
یہ مدنی شخصیات غریب ہوتی ہیں, اکثر مدینے جائیں وہاں جا کے گن کے آئے تو ہو نا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دو گنبد ہیں
تصویر میں, دو نظر آتے.
تفصیل کہاں کہاں ہیں دو؟
یہ کہاں پوچھا گیا تھا کہ کہاں ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا کہ کتنے گنبد ہیں, انہوں نے دو فرمائے.
ایک سبز اوپر ہے, نیچے وائٹ ہے.
سبحان اللہ. جواب درست ہے. ایک تو سبز گنبد ہے جو کہ سب کو نظر آتا ہے, یہ مرجع خلائے کے. دوسرا جو وہ اسی کے نیچے جو سفید گنبد ہے, گنبد بیضا.
کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ, کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ, ہے کس قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا, ہے کس قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا.
على الحبيب.
روزے کی حالت میں حجامت بنوانا جائز ہے یا نہیں؟
جائز ہے. پنجاب کی طرف بکثرت لوگ حجامت سے مراد داڑھی منڈوانا یا خشخشی کروانا لیتے ہیں. پنجاب میں بھی ہزار برادریاں ہوں گی. روزے میں داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ تو ویسے ہی حرام ہے. روزے میں اس کی شدت اور بڑھ جائے گی. روزے میں گناہ عام دنوں کے گناہ سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو حجامت ان مانو کر کے داڑھی منڈواتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں یہ مہربانی کر کے روزے میں بھی یہ کام نہ کریں اور روزے کے علاوہ بھی یہ کام نہ کریں. ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے ایک مٹھی کم از کم ایک مٹھی داڑھی بڑھا لیں اور ایک مٹھی سے بڑھ جائے اس کو کاٹ دینا سنت ہے.
اگر کسی نے روزے کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ ہو جائے گا؟
نہیں ہوگا. یعنی روزے کی نیت ہی نہیں کی سارا دن تو بھوک پیاس ڈائٹنگ. یعنی نیت کا وضاحت میں نے کی تھی کہ اگر یوں رات میں یوں ہے ایک ذہن میں کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے یہ اس کا پکا ہے یہ نیت ہے. سحری کے ٹائم پہ جو کھانا کھاتے ہیں تو یہ آؤٹ آف روٹین ہے. تو سحری کی اور پتا یہ سحری کر رہا ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے سحری کر رہا ہوں کل روزہ ہے نا. تو یہ بھی یہ نیتیں ہی ہیں. جب تک یعنی کہ جیسے سحری کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ اب کھا لو روزہ نہیں رکھنا ہے تو نیت روزہ نہیں ہے. ورنہ یہ کہ سحری کو بھی نیت قرار دیا گیا نماز میں بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے. اب بالکل نیت ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے یا نہیں یہ پتہ ہی نہیں اور دن بھر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے دار کی طرح رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
روزے کی حالت میں جسم وغیرہ پر گندگی لگ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
نہیں.
میرا سوال ہے کہ اتنی گرمی ہے ہم اتنی لوڈنگ میں اتنا کام کرتے ہیں یہ شیٹیں اٹھانا پڑتی ہے ہم لوگوں کو. ہماری تنخواہیں کم ہیں آفس میں جو بیٹھے ہیں ان کی تنخواہیں ہم سے زیادہ ہیں اور وہ آرام سے کام کرتے ہیں اسی میں بیٹھ کے. تو امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کوئی مدینی پھول ارشاد فرمائے کہ یہ سیٹ لوگ ہم سے ہمارے پہ رحم کریں.
سارے کا وہ اپنی اپنی صلاحیت کا ہوتا ہے. اب گدا گاڑی جو چلاتا ہے وہ اب بولے کہ بھائی وہ جو ہوائی جہاز اڑاتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہماری کم. ٹرک ڈرائیور اٹھا کر بول دے گا کہ ہم کو بھی مطلب وہ پائلٹ کی طرح تنخواہ دو. پائلٹ کی اتنی تنخواہ کیوں ہے؟ ہم تو زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں ہم اتنا ٹرک چلاتے ہیں. تو اپنی اپنی صلاحیت پر ہوتی ہے. تو وہ مرحوم بھائی ہمارے ایک واقعہ بتاتے تھے وہ ہے من گھڑتی ہوگا وہ سمجھانے کے لیے ایسے معاملات کو کہ ایک جگہ کوئی مشین خراب ہو گئی تو کارخانے میں. اب مشین کے لیے جو بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی مشین ان سے چلی نہیں تو کسی کاریگر کو اس کے انجینئر کو بلایا. اس نے دیکھا اور ایک ہتھوڑی ماری اور 101 روپے کا بل دیا. تو وہ ان سے کہا گیا کہ اب ایک ہتھوڑی ماری اور 101 روپیہ اس کا. تو اس نے کہا ہتھوڑی مارنے کا تو میں نے ایک ہی روپیہ لیا ہے کہاں مارنی اس کے 100 روپے لیے. ٹیکنک تو پائلٹ کے پاس ٹیکنک ہے گدا گاڑی والا ٹیکنک نہیں جانتا. تو اسی طرح جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا نا آفیسر اس کے پاس ٹیکنک ہے اور جو لیبر ہے نا اس کے پاس وہ ٹیکنک نہیں ہے. ورنہ تو وہ عالم اور جاہل سب ایک ہی ہو جائیں گے. یعنی جاہل بولے گے پھر عالموں کے ہاتھ چومتے ہو عالم کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتے ہو ہم نے کیا بگاڑا ہے ہمارا بھی ہاتھ چوما کرو ہم کو بھی دیکھ کے کھڑا کھڑے ہو جائے کرو. تو گھر عالم اور جاہل کا فرق تو رہے گا نا. عالم عالم ہوتا ہے جاہل جاہل ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی طور پر بھی درجات اور گریڈز مختلف ہوتے ہیں. اس آفیسر سے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں ان سے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو گریڈز لگے ہوتے ہیں.
خود جہاز کی جیسے آپ نے مثال دی حالانکہ دو پائلٹ تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ان کے پیچھے جو عملہ ہے یہ تو تین گھنٹے چار گھنٹے کی جو بھی فلائٹ ہے اتنی وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, کھلا پلا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی تنخواہ اور پائلٹ کی تنخواہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی جہاز میں ایک ہی روٹ پر جا رہے ہیں اور وہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پیسنجر کو بٹھاتے ہیں, پیسنجر کے ناز بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہیں پائلٹ سے بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہیں تقابلی طور پر.
ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل محنت نہیں کرتے, ان کی بھی تنخواہ ہوتی ہے, مفت میں سیر کرتے ہیں, ہوائی جہاز میں اڑتے رہتے ہیں, پیسہ کھینچتے رہتے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہوگا.
اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سب میں ایک بعض اوقات ایک ہیڈ ہوتا ہے. اس ہیڈ کا کام جو ہے نا, یہ جو یہ کیبن کرو کہلاتے ہیں,
ایئر پرسر جو ہوتا
ہے, ہاں یہ کرو, یہ کرو کہلاتا ہے کرو. تو ان میں ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. اس ہیڈ کا کام جو ہے نا, بڑے کا کام یہ نہیں کرنا, تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کام پیسنجر کا, وہ انہوں نے کام صحیح کیا یا نہیں کیا, یہ صرف اس کو دیکھنا اس کا کام ہوتا ہے. اور شاید اس کی تنخواہ ان تمام سے زیادہ ہوتی ہوگی. گروپ, یہ گروپ پرسن کہلاتے ہیں, ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. وہ ہیڈ کی جو تنخواہ ہے نا, جو ان کا نگران ہوتا ہے, وہ نگران یہ سب نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو بس ایسے آ جا رہا ہوتا ہے, اپنے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارے صحیح کام کر رہے نہیں کر رہے. آخر وہ نہیں چکر لگاتا ہے کہ بیلٹ باندھا کہ نہیں باندھا, بیلٹ بندوا کر الگ جاتے, لیکن آخری میں کہتا ہے کہ اس نے میرے عملے نے صحیح کام کروایا کہ نہیں کروایا. شاید اس کی تنخواہ ان سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ سینئر ہوتے ہیں, سینئر کرو پرسن کہلاتا ہے وہ. تو یہ آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ بس لوگوں کی صلاحیتیں اور قابلیتوں پر عموماً تنخواہوں کا اور اجرت کا ان سب کا انحصار ہوتا ہے.
مگر جہاز میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا, خالی بیٹھنے کا کام کرتا ہے, اور ملے تو کھانے کا کام کرتا ہے.
جی,
اس کی بھی تنخواہ. سمجھ گئے, ایئر کمانڈو.
جی,
ایئر کمانڈو ہوتا ہے, اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے.
بعض جہازوں کے لیے یہ سنا گیا ہے کہ اس طرح کے ایک پیسنجر کو ایک عملے کا ایسا فرد ہوتا ہے جو شاید کسی وجہ سے کام آ بھی جائے.
کبھی کبھی میری ملاقات ہوئی ہے. جی, یعنی کہ وہ پتا نہیں چل رہا, پیسنجر ہی لگتا ہے, یعنی کہ وہ محبت میں آ کر جیسے کہ ملاقات, اور میں ایئر کمانڈ ہوں, تو یہ وہ غلط ہی کر رہا ہوتا ہے, اس کی جو ڈیوٹی کے خلاف کر رہی ہے. کہ اگر خدا نہ خدا کوئی جہاز ہائی جیک ہونا ہونا تو یہ
آپ کو جان ہو گئی. تو اس کی آپ کو آ کر بتایا ہوگا نا, رسکی سفر ہے, آپ کو آ کر بتا دیا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ ارے کو تھوڑی بتاتا پھرے گا.
نہیں تو ہر بار ایسا نہیں ہوتا,
وہ جہاز میں
میرے ساتھ ایسا ہوا ہے.
ہاں تو وہ آپ اکیلے جو گے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا, باقی ہمارے کو بتانا پھرے گا تو ہو گیا کام.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ترجمہ کنزل ایمان, اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی. اس کی تفسیر میں سورۃ الجنان کے اندر ہے, جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے. وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے, یہ حسد ہے, اور حسد مذموم اور حرام ہے. دوسری حالت, دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے, اسے غبطہ کہتے ہیں, یہ مذموم نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے, دین و دنیا کی جو بھی معاملہ ہے اس میں سے جو بھی نعمت عطا کی ہے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے. مزید اس میں یہ ہے کہ دل کے صبر و قرار کا نسخہ ہی اللہ عزوجل کی رضا پر راضی رہنا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا, اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کمتر ہوگا. تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا. جیسے ایک آدمی ایک ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں, تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دوبھر ہو جائے گا. اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بھی بے قرار رہے گا. اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ عزوجل کی رضا پر راضی ہوں, اور پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے, تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پائے گا.
سبحان اللہ.
کہتے ہیں بیٹا والدین سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے کہیں چلا جائے، تلاش کے بعد بیٹا والدین کو مل جائے، اب والدین اسے گھر آنے کو کہیں اور وہ گھر نہ آئے، بیٹے کا ایسا کرنا کیسا؟
یعنی بیٹا روٹ کے چلا جائے.
یہ بیٹوں کے روٹ جانے کے واقعات ملتے ہیں کہ مطلب اولاد روٹ جاتی ہے ماں باپ سے.
یار ماں باپ کی اطاعت تو کرنی ہوگی نا، اس کو گھر پہ تو آنا ہوگا. اگر کوئی شرعی طور پر اس پر واجب نہ ہوا تھا ہجرت کرنا، ویسے آج کل تو خالی ناراض ہو کر ماں باپ نے ذرا ڈانٹ دیا تو چلے جاتے ہیں، اس طرح مطلب ہوتا ہے. تو یہ تو ماں باپ کو ایزا دے رہے ہیں نا، ماں باپ کا کتنا دل اس سے دکھتا ہے کہ میرا لال کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. پھر الگ بدنامی، الگ پنچاتیں، الگ لوگ سوالات کے جوابات دے دے گا، تھک جائیں گے کہ کہاں گیا، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کوئی اٹھا گیا، فلاں ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ماں باپ کو ستانے ہی کا ایک انداز ہے یہ. ماں باپ کو ستانا تو یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے ماں باپ جو بھاگ گیا، اس طرح وہ گھر بھی آ جائے اور ماں باپ کو راضی بھی کرے، معافی مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ میں مشین آپریٹر ہوں، جیسے یہاں پہ لائٹ جاتی ہے تو ہمارے سے کیا کہتے ہیں لوڈنگ کا کام کرایا جاتا ہے، شیٹیں اٹھوائی جاتی ہیں، تو یہ ہمارا جو لائٹ جاتی ہے اس میں جو ٹائم ہمارا بچتا ہے، تو ہمارے کو یہ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ہم کو رکھا ہے مشین آپریٹر کے لیے، لیکن ہمارے سے یہاں پہ لوڈنگ کرائی جاتی ہے اور ہے نا مال اتروایا جاتا ہے اور ہے نا رکھوایا جاتا ہے، جبکہ ہم کو تنخواہ مشین آپریٹر کے لیے دی جاتی ہے.
بعض کام ہوتے ہیں کہ جو منصب کے مطابق ہوتے ہیں، تو اگر کام نہیں ہے تو اسی کے منصب کے مطابق اس کو وہ کام دے دیا جائے گا، تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کے منصب کے مطابق وہ کام اسے دے دیا جائے گا. ابھی مشین آپریٹر کس درجے کے ہیں، کس طرح کے ہیں، اگر تو مشین آپریٹر کے ذمہ یہ بھی کام ہوتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس اگر مشین چلانا نہیں ہے اس وقت، تو پھر آپ کو یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام بھی کرنا ہوں گے، تو پھر لیا جا سکتا ہے ان سے یہ کام. لیکن اگر نہیں ہے ایسا اور مشین آپریٹر کے یہ کام نہیں ہوتے، تو پھر مالک کا اس طرح ان سے لینا درست نہیں ہے. مدرس سے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو اس کے منصب کے مطابق کام لیا جا سکتا ہے. کہ اگر تو ہے ہی یہی کہ یہ کام ہے اور ان کے منصب میں وہ آتا ہی نہیں ہے، تو پھر نہیں لے سکتے. مالک لے گا تو غلط کرے گا زبردستی ان سے، اور اگر منصب کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر لی جا سکتی ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.